أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے اپنی تقریر کا تیسرا اور آخری حصہ بیان کروں گا. گزشتہ جو دو جمعۃ المبارک کو آپ نے عبادت اصلیہ یعنی کب چیزیں حرام ہوتی ہیں اور کب جائز ہوتی ہیں اس کا حکم سماعت فرمایا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام. بجائے یہ کہ لوگ فتویٰ دیتے پھریں، قرآن و حدیث اصل اس کی کیا بات بیان کرتا ہے. پھر اس کے دوسرے جمعے بعد اس کے بعد آپ نے سماعت فرمایا کہ جن چیزوں کو ایک بہت بڑا طبقہ حلال سمجھتا ہے اس میں ایک طبقہ اس پر شرک اور حرام کا اطلاق کرتا ہے. تو پھر اسی حوالے سے آپ نے نظر و نیاز اور مزارات پر حاضری یہ سب آپ نے سماعت فرمایا. اب تیسرا حصہ سماعت فرمائیں گے جس میں ہمارے کچھ عقائد مثال کے طور پر حضرت علی کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کرنا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غوث کا لفظ استعمال کرنا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے داتا کا لفظ استعمال کرنا، اور پھر ساتھ ہی ان بزرگان دین کے لیے ان کے عرصوں پر لنگر تقسیم کرنا، جانور کا ذبح کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، 9 یا 10 محرم کو حلیم کا پکانا، شربت کا تقسیم کرنا، یہ آج کے موضوعات ہیں. انشاءاللہ عزیز قرآن اور حدیث ہی سے اس کو بیان کروں گا اور پھر بالکل آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس سے ایک ریفرنس دوں گا. یہ وہ کلام پاک ہے جو حج کے موقع پر سعودی عرب میں تقسیم ہوتا ہے فری بغیر کسی پیسے سے. اس کا ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کی ایک تفسیر. اس سے اندازہ ہوگا کہ علمی بددیانتی کیا ہوتی ہے، خیانت کسے کہتے ہیں، لوگوں کو عام آدمی کو ورغلایا کس طرح سے جاتا ہے، اس کے عقائد کو کس طرح سے خراب کیا جاتا ہے. ہم اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. کسی کو مار کے پیٹ کے ڈنڈے یا خودکش حملے کر کے مسلمان نہیں کر سکتے، نہ یہ ہمارا شیوا ہے کہ کسی کے عقائد کو زور زبردستی قبروں سے نکال کر ذبح کرنا، مزارات پر بم باندھنا، کیا اس سے عقائد ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس سے تو اور عقائد کو تقویت ملتی ہے، اس سے تو اور عقائد محبتوں کو اور استقامت جلا بختی ہیں چیزیں. اسی لیے واقعہ کربلا کو لیجئے، بظاہر وہاں پر شکست ہے، سب شہید ہو گئے، لیکن اس شکست میں جو کامیابی ہے ایسی کامیابی کسی کو قیامت تک نصیب نہیں ہوگی. مارنے والے ذلیل و خوار ہو گئے، قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، قیامت تک لعنت پڑتی رہی، اور جو شہید ہوئے ان کا مرتبہ مقام دے. تو یہ بم دھماکوں سے مزارات کو اڑانا، مارنے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور جیسے کہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے جن کے ناموں کو بلند کر دیا ان کو کوئی پس نہیں کر سکتا. تو یہ تو میری تمہیدی گفتگو تھی. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل عنوان اور کی طرف. مشکل کشا کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات کو حل کرنے والا، کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا، کسی کے رنج و علم کو ختم کرنے والا، کسی کے تکالیف اور آلام کو دعا کے ذریعے یا اپنی مدد کے ذریعے کم یا ختم کرنے والا۔ یعنی جب بھی کوئی مومن، کوئی شخص کسی کی مدد کرے گا، مدد کسی بھی نوعیت کی ہو، اس کو اردو میں مشکل کشا کہتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شک مشکل کشا کی ذات پروردگار عالم ہی کی ہے، کارساز حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تمام امور کو انجام دینے والا پروردگار عالم ہی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ وقت اور صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ اور اس پر میں ایک دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں، بندوں کو بھی یہ وقت اور قوت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، قرآن میں موجود ہے، مگر ایک ڈاکٹر سے بھی شفا ہو جاتی، کوئی اس کو بدعت شرک نہیں کہتا۔ وہی شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص مزار پہ جائے تو یہ بدعت، اور وہی تکلیف ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے تو جناب بہت اچھی بات ہے، خود پتے بتاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ہم مزارات کے پتے بتاتے ہیں، فلاں ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بس وہ تو آپ کو دیکھے گا، آپ کی نفس پکڑے گا، آپ کی ساری بیماریاں بتا دے گا۔ کیا بات ہے جناب؟ تو جس طرح ڈاکٹر کے پتے بتاتے ہو، ہم اللہ والوں کے پتے بتاتے ہیں۔ ہم دونوں اسباب کو لے کر چلتے ہیں، ڈاکٹر کا اسباب بھی، یہ بھی اللہ کی، اللہ نے اسباب بنائے، اور روحانی سبب بھی، کہ جہاں طب فیل ہو جائے وہاں اللہ والوں کا عمل شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ والوں کا علاج شروع ہوتا ہے۔ جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو جائے وہاں پر پیر فقیر کی دعائیں چلتی ہیں۔ تو ہم تو دونوں راستے دکھاتے ہیں، یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے، ایسا کیا عجیب کرتے ہیں؟ تو لہذا سب سے پہلے مشکل کشا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کتاب المظالم، امام مسلم کتاب البر والصلاح والعدب، امام ترمذی کتاب الحدود، امام ابو داؤد کتاب العدب، اسی طرح امام نسائی اور امام احمد کی مسند امام احمد، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی، ان رسول اللہ قال المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اخی ہے، بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرتا ہے، حل فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے اس حدیث میں کتنے عنوان ہیں، یعنی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، اس کو بیار و مددگار نہ چھوڑنا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یہ اللہ کی صفت ہے، ستار العیوب ہے اللہ۔ یہاں مومن کو بھی ستار العیوب کہا گیا، وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ساری تو مومن کی صفات موجود ہیں، سب چیزیں تو اس کے اندر ہیں، یہی مومن ہے۔ مومن کا مطلب ہم نے کیا لے لیا؟ مطلب ہمارے ہاں مومن کا مطلب یہ ہے بڑا سیدھا سادہ سا, اپنے کام سے کام رکھے, کسی کے کام میں, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, بس کسی کے مسئلے, نہ کسی کے لیے دعا کرے نہ کسی کے کام. ایسا مومن جو تھوڑی بہت کوشش کرے وہ فتووں میں دبا ہوا مومن, اس کو مومن بننے ہی نہیں دیتے. مومن بننا بھی چاہے تو اس کو مومن نہیں بننے دیتے. ایسا مومن سیدھا سادہ بےچارا اپنے کام سے کام رکھے, یہ صحیح شریف ہے, یہ سب سے اچھا مومن ہے. تو ہمارا مومن کوئی یہ ہے, حدیث کا مومن کوئی اور ہے, جو لوگوں کے کام آتا ہے, جو لوگوں کی تکالیف دور کرتا ہے, جو لوگوں کی مشکلات ختم کرتا ہے, جو لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے, جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, جو مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, یہ مومن ہے. تو مومن جو حدیث میں آیا وہ کچھ اور ہے, اور ہم نے جو مومن بنا لیا, جس ڈرپوک انسان کو ہم مومن بنا بیٹھے وہ مومن نہیں ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ, ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. امام طبرانی المعجم الکبیر الحیثمی المنزعی کی الترغیب والترہیب عن عبداللہ ابن عمر سے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفرع الناس اليهم في حوائجهم اولئك الامنون من عذاب الله. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے کام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے, لوگوں کے مشکل معاملات کو حل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے, پیدا کی اور لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں, اپنی تکالیف کے سلسلے میں ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے. حدیث میں کتنے واضح الفاظ ہیں, ایک مخلوق ایسی پیدا کی پروردگار عالم نے جو پیدا ہونے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں, ان کا کام یہی. وہ جب زندہ ہوں تب بھی لوگوں کے کام آتے ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تب بھی لوگوں کے کام آتے ہیں. ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی, ان کے لیے انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا مشرکوں کا معاملہ ہے. وہ اسی طرح سے تصرف کرتے ہیں جس طرح اپنی حیات میں تصرف کرتے ہیں, وہ اسی طرح دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں جس طرح اپنی حیات میں دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. ان کی حکومت, ان کا اقتدار لوگوں کے قلبوں پر ہوتا ہے. میں ایسی مخلوق ہوں. اب جب یہاں تک آپ نے بات سمجھی, اب ایک اور عنوان کی طرف میں آتا ہوں. وہ عنوان یہ کہ کیا ہم اپنی عبادات, نقلی عبادات, صدقہ, خیرات, حدیے کہ اپنی نماز, کیا اس کا ایصال ثواب, اس کا ثواب کسی کو بخش سکتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 حدیث سماعت فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مسجد اشار سے, جو بسرا کی ایک بستی اوبلہ کے محلے میں واقع ہے, وہاں سے ایسے شہید اٹھائے گا کہ جن شہیدوں کا مرتبہ و مقام یہ ہوگا کہ صرف غزوہ بدر کے شہداء کے مقابل کھڑے ہوں گے, باقی کوئی شہید ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, ایسا ان کا مرتبہ و مقام ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کچھ صحابہ کا وقت عراق جانے کے لیے تیار ہوا کہ ہم اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے, اس مسجد سے اللہ شہداء کو اٹھائے گا. جب وہ وقت جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت, فرماتے ہیں کہ میں حرم میں موجود ہوں اس وقت جا نہیں سکتا، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ دو رکعت یا چار رکعت میری طرف سے پڑھے گا، اور جب وہ رکعت پڑھ لے تو یہ کہے گا کہ ہاذا لی ابی ابو ابی ہریرہ، کہ یہ جو میں نے دو نفل پڑھے یہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہیں، تم میں سے کون ایسا شخص ہوگا؟ اب حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ تو سامنے آ گیا کہ میری طرف سے دو رکعت نفل پڑھو اور اس کا ثواب مجھے دے دو، آ گیا نا عقیدہ سامنے. اور نفلی نماز، کوئی صدقہ خیرات زکات نہیں، نفلی نماز جو بھی اس مسجد میں پڑھے گا اس کا ثواب مجھے دے دو. اب دیکھیے اس میں ایک تو اشارے ثواب سامنے آئے، دوسرا اپنے نیک عمل کو کسی بھی شخص سے منسوب کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث سے بات سامنے آ گئی. اسی طرح حدیث میں روزے کا ثواب، حج کا ثواب، کنواں کھدوانے کا ثواب، یہ سارے ثواب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم کم ہے. حدیث میں یہ سب ثواب موجود ہیں. کوئی حج کرتا ہے اپنے حج کا ثواب دے سکتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے اپنے روزے کا ثواب دے سکتا ہے، کوئی کنواں کھدواتا ہے، ایسی نیک کام. اسی طرح مسجد کی تعمیر اور بہت سی چیزیں آ گئی. اب آئیے ایک اور عنوان کی طرف، اسی سے ملتا جلتا، اسی کے قریب کھڑا ہوا ایک عنوان، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. اللہ نے فرمایا کہ تم پر مردار حرام قرار دے دیا گیا ہے، خون اور سور کا گوشت اور وہ تمام جانور کہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ تمام تم پر حرام ہے. کیا کیا حرام ہے؟ مردار مراوا، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. اب یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، یاد کر لیں اس کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اس کی تفسیر گھر جا کے ضرور دیکھیے گا. علماء اہل سنت کی تفاسیر تو خیر دیکھیں دیکھیں، دوسروں کی بھی دیکھیے گا. بعض لوگ اسی قرآن کی آیت سے جو میں نے پڑھی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اس سے یہ نتیجہ کرتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا، پرسوں پر جو دیغیں پکائی جاتی ہیں اس کا کھانا، حلیم، محرم کا شربت، حضور غوث پاک کی 11ویں، یہ سب حرام، یہ سب حرام. کہنے کو تو میں بھی یہاں بیٹھ کے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا انہی لفظوں کی طرف آتے ہیں. پہلے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے ما احل لغیر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے احلال، احل قرآن کا لفظ ہے نا احل. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ عربی لغت دیکھیں جا کے، میں اب آپ کو احل کا معنی پہلے بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. یہ لفظ جو ہے اہلا، یہ احلال سے نکلا ہے. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی اس کی ولادت ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی ہر بچہ چیخ کر روتا ہے. جب بچہ جس وقت اس کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے وقت جب وہ چیخ کر روتا ہے اس کو احلال کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب بچہ 2 دن بعد، 4 گھنٹے بعد یا 5 دن بعد روئے گا تو احلال نہیں کہیں گے. خاص وقت جب پیدائش کے وقت جب وہ چیخے گا اس کو احلال کہا جاتا ہے، یہ روک رونا. اس کے بعد جب وہ روئے گا تو وہ احلال نہیں ہے. اسی طرح ہر اسلامی مہینہ کی جو پہلی تاریخ آتی ہے، ہر اسلامی مہینے کی جو پہلی تاریخ آتی ہے اس اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، قمر نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ ہلال. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، اور جب چاند دکھتا ہے تو لوگ چیختے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، وہ چاند نظر آ گیا. عید کے چاند کے لوگ بچے چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، جگہ جگہ اعلان ہوتے ہیں، اس کو ہلال ہلال بولتے ہیں. ہلال جب چاند دیکھ کر آواز بلند ہو، وہ رہا چاند، اس کو عربی میں ہلال. اسی لیے اس چاند کو ہلال بولتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی، جو مہینے کا چاند دیکھتی ہے اس کا نام بھی رویت ہلال ہے نا. ارے قمر تو نہیں ہے رویت قمر، رویت ہلال کمیٹی. ایسا چاند جو پہلی تاریخ کا چاند ہو، جس کو دیکھ کر شور اٹھے، آواز بلند ہو، اس کو ہلال کہتے ہیں. اس کے بعد جب چاند کو دیکھا جائے گا یا آواز بلند ہوگی، وہ ہلال نہیں ہے. کفار و مشرکین جب جہاں ان کے بت نصب تھے، جس کو تھانہ بولتے تھے، تھانہ تھان، وہاں پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت کئی بتوں کے نام لیتے تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس وقت جو ان کی آواز بلند ہوتی تھی اس کو بھی اوہلا کہا جاتا تھا. یہ میں نے آپ کو عربی لغت سے بات بتائی، اس سے ایک نتیجہ جو سامنے آیا وہ سن لیں. وہ یہ کہ کسی خاص وقت میں کی گئی بات، کسی خاص وقت میں کی گئی بات عام وقت میں کی گئی بات سے مختلف ہوتی ہے. مطلب بچہ جب پیدائش کے وقت روتا ہے، بچہ جب پیدائش کے وقت روتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ خاص وقت میں کیا گیا رونا، روتا تو وہ پورے سال روئے گا، دو مہینے روتا رہے گا، چار مہینے روتا رہے گا، لیکن ایک خاص وقت میں جو اس کا رونا ہے یہ خاص بات ہے، اس کے علاوہ جو روتا رہے گا یہ خاص بات نہیں ہے. یعنی مطلب کیا سمجھنا ہے کہ کسی خاص وقت میں کی گئی عام بات، یہ بات عام چیزوں سے مختلف ہوتی ہے. ایک اور سے نتیجہ نکلا کہ کسی خاص وقت میں کی گئی بلند آواز، جو خاص وقت میں آواز بلند کی جائے، یہ عام وقت میں بلند کی گئی آواز سے مختلف ہوتی ہے. یہ دو نتیجے سامنے آئے. اب آئیے قربا اسی جو اصل جو بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ مشرکین جیسے میں نے بتایا، اب آ جائیے گیارہویں کے بکرے کی طرف یا قربانی کی طرف، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے. حلیم ہے، محرم کا شربت ہے، گیارہویں کی نیاز ہے، اس میں منسوخ تو کیا جا رہا ہے کھانے کو، جانور کو، لیکن خاص وقت جب گیارہویں کے بکرے کو ذبح کیا جائے گا تو اس وقت غوث پاک کا نام نہیں پکارا جائے گا، اس وقت پروردگار عالم کا نام پکارا جائے گا. یعنی خاص وقت آواز کا بلند کرنا، اگر اس خاص وقت ذبح کے وقت غوث پاک کا نام بلند ہو گیا تو یہ جانور حرام ہو گیا، یہ جانور حرام ہو گیا. چیز تو منسوب ہو سکتی ہے، چیز تو منسوب ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، لیکن منسوب ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ خاص وقت پہنچے گا، یعنی ذبح کا وقت، تو یہ ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا تو یہ حرام ہے. اور چیز منسوب ہے مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے تو اس میں کیا کہا بات ہے، چیز کیسے حرام ہوگی؟ چیز حرام نہیں ہوئی، بالکل قطن حرام نہیں ہوئی. اب دیکھیے یہ قرآن مجید میرے ہاتھوں میں ہے، یہ ماشاءاللہ لوگ حج پر جاتے ہیں تو یہ تقسیم ہوتا ہے سعودی عرب میں فری. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس کا اسی آیت کی ایک تفسیر پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو اس قرآن سے، جس کو دیکھنا ہو بعد میں دیکھ لے، اس لیے لے کر آیا. مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے تھان یا آستانہ بولتے ہیں. آستانہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے مکان یا بزرگ اور معظم جگہ. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا نصبن، اس کا مقصد ہے خاص وہ جگہ جہاں مشرکین اپنے بتوں کو گاڑتے تھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر درر منصور، ورنہ عربی لغت تک پہنچے آپ جا کر دیکھیں معنی سارے جا کے. اب کتنی علمی بددیانتی ہے، نسبن کے دو معنی کیے گئے، تھان یا آستانہ. ہندوستان میں جہاں بزرگان دین بیٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لوگوں کو تعویذات دیتے ہیں، ہم انہیں ادب سے آستانہ بولتے ہیں. جہاں مشرکین بت گاڑتے ہیں، جہاں بت ہوتے ہیں، وہاں اس کو کوئی بھی آستانہ نہیں بولتا. یہ ہے عقائد خراب کرنے کا ایک طریقہ. لفظ نسبن کا ہے، اس کا ترجمہ تھان کے ساتھ ساتھ آستانہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ آستانے سے وابستہ ہیں وہ بھی سن لیں. ایک عام آدمی بیچارے کو نہیں پتا، وہ آستانے سے بدزن ہو گیا. اب دیکھیں آگے، تھان یا آستانہ کہتے ہیں اسی پر وہ بتوں کے نام کے نذرانے کیے جاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. وما اہل بھی لی غیر اللہ کی ایک شکل تھی، اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں، وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، پکی پکائی دیغے تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے. کیسی خطرناک علمی بددیانتی ہے، کیسا ورگلاتے ہیں لوگوں کو. تفسیر ہے بعد میں دیکھ لینا اس کو. میں نے ایک ایک معنی آپ کو بتایا، ایک ایک چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کی، اور ہر چیز آپ کو بتائی کہ اہلا کا معنی یہ ہے کہ جب ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام چیخ کے پکارا جائے. میں نے بچہ جب چیخ کے رویا اس کا نام اہلا، اہلال. چاند جب دیکھ کر لوگ چیخے اس کا نام ہلال. جانور مشرکین نے جب ذبح کیے اس کا چیخنا اہلا. یعنی ترجمہ یہ ہوگا جس وقت جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے یہ حرام ہے، باقی چیز منسوخ کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتی. آئیے بات سمجھے، منسوخ نہیں، اس لیے کہ منسوخ تو آپ اسال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اگر چیزوں کو منسوخ نہیں کریں گے تو بات کیسے بنے گی؟ حقیقے کا جانور لاتے ہیں آپ، سب حقیقہ کرتے ہیں. بھئی یہ بکرے کیسے لائے؟ جی میرے بیٹے کا حقیقہ ہے. کیوں؟ یہ تو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا. آپ اپنے بیٹے کا حقیقہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے کہہ دیا یہ حقیقہ ہے؟ قربانی کے ساتھ اسے، ایک میرے اماں کا ہے، ایک میرے والد کا ہے، ایک میرا ہے، دو میرے بچوں کا ہے. کیوں جناب؟ قربانی تو خالصتاً اللہ کی ہے، یہ سات حصوں کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے خاندان میں؟ یہ تقسیم کیسے ہو گئی؟ حضرات محترم، مسجدوں کے نام دیکھیں، اللہ کا گھر ہے، خالصتاً اللہ کا گھر ہے. ارے ہم تو مانتے ہیں، ہم نے اس لیے اس کا نام غوثیہ مسجد رکھ دیا، فاروقی مسجد. کیوں؟ فاروق اعظم کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے. عثمانیہ مسجد، قومیوں کو بھی مسجد رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پی آئی بی میں ہے مکرانی مسجد، پٹنی مسجد، فلاں مسجد، پتہ نہیں کن کن ناموں پہ مسجدوں کے نام ہیں. اللہ کا گھر ہے، نام غیر اللہ کا ہے. تو ایسی مسجد جس کا نام غوثیت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ تو غیر اللہ سے منسوب ہو گئی. اس لیے کہ جانور غیر اللہ سے منسوب کرنے پر آپ نے حرام قرار دے دیا، جانور غیر اللہ سے منسوب کرنے پر آپ نے حریم اٹھا کر باہر پھینک دیا. تو جناب یہ تو غوثیہ مسجد ہے، غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے، میری نماز تو ہو جائے گی الحمدللہ. جو غیر اللہ سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوئی، عقیدہ درست کرے. قرآن موجود ہے، تفسیر میں اسی لیے لایا. لہذا حضرات محترم، بتانا مت صرف حقائق اور سچائی پہنچانا مطلوب ہے. تراجم، تفاسیر، اس کی باریکیوں میں داخل ہوں، اس لیے کہ جنت میں داخلہ عقائد پر ہے، اعمال پر نہیں ہے. کہ میں نے اتنی دن محنت کی، اتنے لوگوں کو دین میں داخل کر دیا، اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھوا دیا، عقائد پر دین میں داخلہ ہے، جنت میں داخلہ ہے. بالکل یہ متفقہ مسئلہ ہے، عقائد درست تو سب کچھ درست، اور عقائد درست نہیں تو پھر کچھ بھی درست نہیں، کچھ بھی درست نہیں. لہذا وہ ابھی میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک ایس ایم ایس آیا جس میں ایک بات درج تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ، لیکن بہرحال بات ہے کہ جناب وہ جنید جمشید تھا، وہ لیس چپس پہ ایک افواہ اڑی تھی کہ یہ حرام ہے. اور وہ لوگوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا, ہنگامہ بھی ہوا. بہرحال وہ ٹی وی پر آئے, پتہ نہیں پیسے لے کر آئے یا فری آئے, بہرحال وہ ٹی وی پر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کہنا درست نہیں. کیا جملہ کہا انہوں نے؟ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کہنا درست نہیں. تو مطلب یہ بھی تو حلال ہے, فاتحہ خانی بھی تو حلال ہے, وہ جانور بھی تو حلال ہے جس میں فاتحہ کی جاتی ہے, تو کیا کریں؟ آپ کو پیسے دیں آپ اشتہار کریں گے اس کا؟ ورنہ قرآن مجید پڑھے, ساری چیزیں موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے, یہ حلال بتا دے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ ساری چیزیں سامنے, ہر چیز واضح الحمدللہ, قرآن حدیث ہر چیز واضح, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں, بشرط یہ کہ الفاظوں کی باریکیوں میں جائیں کہ اہلا کا مطلب اس کا اتنا غلط معنی بتایا گیا, نسبن کا مطلب جہاں مشرکین اپنے بتوں کو گاڑ کر جانور ذبح کرتے تھے اس کو منسوب کر دیا آستانے سے اہل اللہ کے مکانات سے, اس کو منسوب کر دیا اللہ کی درگاہوں سے, ولی اللہ کی درگاہوں سے. یہ کتنی بڑی بددیانتی, یہ کتنی ناانصافی ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ. لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس حوالے سے, آگاہ ہو جانا چاہیے کہ اس سے زیادہ بددیانتی, اس سے زیادہ علمی بددیانتی اور کچھ نہ ہوگی. کہ لوگ اللہ کا عمرہ, اللہ کا حج کرنے جاتے, اللہ کی بارگاہ میں جاتے, وہاں اس قسم کے فری قرآن کی تقسیم لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی مترادف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حق سننے, اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارا قلب حق سن کر ہمارے قلب کو جلا بخش, کو کھول دے تاکہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک اعلان سماعت فرمائیے, بروز 22 جون بروز پیر بعد نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ بلاک 17 میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے.